پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. وہ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے وہ کچھ یوں ہیں. سر فہرست تو ہے امریکہ کا صدارتی انتخاب جس میں اب صرف دو دن رہ گئے ہیں, جس کے بعد عراق میں مصر کے لیے ہونے والی لڑائی کے بارے میں گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ برطانیہ کی نئی وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ یورپ سے باہر بھارت کا دورہ کیا ہے اور وہاں اس دورے پر ہیں, اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. افغان پاکستان سرحد پر جو کرفیو لگایا گیا تھا اس کو اٹھا لیا گیا ہے, اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اور ایک اہم موضوع جو سب سے آخر میں آئے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق پاکستان جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے رہنے کے واسطے ایک بدترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے. یہ کامن ویلتھ سیکرٹریٹ نے ایک سروے کیا ہے, اس کے مطابق ہم گفتگو کریں گے ماہرین سے. تو آغاز کرتے ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدارتی انتخاب میں اب صرف دو روز رہ گئے ہیں. دونوں پارٹیوں کے امیدوار ایسے ووٹروں کی حمایت کے لیے بھرپور کوششوں میں مصروف ہیں جو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ کس کو ووٹ دیں گے. اور انتخابات کے روز سے قبل ہونے والی ووٹنگ میں, جسے ارلی ووٹنگ کہا جاتا ہے, 3,70,00,000 سے زیادہ ووٹ پہلے ہی ڈالے جا چکے ہیں.
Going to win back the White House. We need you all to go and vote on Tuesday.
Love Trump's take, Katy Perry.
Hillary Clinton has all of these celebrities and failed politicians out campaigning for her. I just have me, but I have my family.
And when your kids and grandkids ask what you did in 2016, when everything was on the line, I want you to be able to say, I voted for a better, stronger, fairer America.
We're on the cusp of an incredible historic change that transfers power from a failed political establishment and returns that power to our families, communities, and citizens, to you.
مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں جو امریکی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب دو روز رہ گئے ہیں, منگل کو ووٹنگ ہوگی اور اس وقت جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں ان میں بہت تو جو فرق تھا دونوں امیدواروں کے درمیان وہ کم رہ گیا ہے. کیا سبب اس کا؟ اس لیے کہ ہلری کلنٹن خاص مارجن سے لیڈ کر رہی تھی, یہ آل آف اے سڈن کیا تبدیلی آئی ہے؟
الیکشنز میں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاؤٹس اور پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ اپنی پوزیشنز کو بدل دیتے ہیں, الیکٹورل پوزیشنز کو بدل دیتے ہیں. کچھ ایسا ہی ہوا ہے. یاد رہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بڑا, اس میں سکینڈلز بہت زیادہ استعمال کیے گئے ہیں. اس میں یہ کہنا چاہیے انسبسٹانشیٹ قسم کا, انسبسٹانشیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو پولیٹیکلی اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے عام لوگوں کی سوچنے اور فیصلے کرنے کے طریقے پہ اثر اندازی کی گئی ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں جو ہلری کلنٹن کی پوزیشن ذرا کمزور ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ایک ایف بی آئی کی طرف سے ایک جو میمورینڈم آیا تھا جس میں سبسٹانشل ایویڈنس تو نہیں ہے لیکن اس نے کچھ ڈاؤٹس کریٹ کر دیے ہیں, جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ابھی تک فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ ہلری کلنٹن کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو میمو آیا تھا اس کے اثرات دوررس ہیں کہ ٹیمپرری ہیں. یاد رہے کہ اب تک کئی قسم کے جو اسکینڈلز ہوئے یا ایونٹس ہوئے ان کے جو اثرات تھے وہ لمیٹڈ وقت کے لیے تھے اور وہ خود بخود ختم ہو گئے تھے. چاہے اس میں ٹرمپ صاحب کی بڑی فضول قسم کی باتیں تھیں یا تھریٹس تھے یا ایکسٹرنل انفلوئنسز اور پریشرز تھے, جیسے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو سیکیور ای میلز کو جو انہوں نے نکالا تھا. تو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آیا اس وقت جو جو غیر یقینی پیدا ہو رہی ہے وہ پائیدار ہے کہ نا پائیدار
یا کہ نا پائیدار. جی جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے لارڈ طارق نے جو برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں. لارڈ یہ فرمائیے کہ یورپ میں خاص طور پر برطانیہ میں جہاں پر اس وقت بھی ایک کنزرویٹو گورنمنٹ ہے اس پورے الیکشن کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں جو فیصلہ ہے وہ تو بہرحال امریکی عوام کا ہے کہ وہ کس کو چنتے ہیں, مگر لازمی بات ہے ایک ایلائے کے حیثیت سے ہم بڑی دلچسپی کے ساتھ اور گہری دلچسپی کے ساتھ اس الیکشن کو انتخاب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے نتیجے پہ بھی خاص طور پہ ہماری توجہ ہوگی, کیونکہ برطانی حکومت اور امریکی حکومت کی بے شک جو بھی پارٹی آئے یا جو بھی صدر ہو یا وزیر اعظم ہو ہمیشہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں بڑا ایک قریبی تعلق رہا ہے, تو اس لحاظ سے ہم بڑی غیر خاص توجہ کے ساتھ اس الیکشن کو اور اس کے نتیجے کی طرف دیکھ رہے ہیں.
لارڈ ایک بات یہ بتائیے کہ اس وقت برطانیہ جو یورپی یونین سے نکلنے کے بعد اپنی تاریخ کے ایک بڑے کریٹیکل دور سے گزر رہا ہے, ظاہر ہے اس کی مخالفت بھی ہے حمایت بھی ہے, اگر اس پس منظر میں ہم دیکھیں تو آپ امریکہ کی حمایت پر کس حد تک بھروسہ کر سکتے ہیں اور یہ کہ اس الیکشن سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ برطانیہ کو کس قسم کی سپورٹ اس صورت حال میں ملے گی جو یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہے؟
دیکھیں برطانیہ اور امریکہ کے درمیان تاریخی رنگ میں جیسا میں عرض کر چکا ہوں بہت دیر سے اور بڑا گہرا ایک تعلق ہے, اور وہ آپ اکانومی کے حوالے سے لیں یا دفاع کے حوالے سے لیں, بین الاقوامی طور پہ جو بھی ہو رہا ہے اس رنگ میں بھی اکثر برطانیہ اور امریکہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں تک یہ ہمارا یورپ کا یورپین یونین سے الگ ہونے کا, میں آپ کو صرف ایک مثالی طور پہ اپنے شعبے کا, میں وزیر ہوں ایویشن کا, اس رنگ میں میرے جو اب تک بات چیت ہوئی ہے امریکی مختلف نمائندوں سے وہ یہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہماری ارینجمنٹس ہیں اگریمنٹس ہیں اس سے بڑھ کے اگریمنٹس ہوں, کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان بڑا ایک گہرا تعلق ہے, اس میں اکانومی میں بھی اور بھی آپ شعبے لیں, ٹوریزم کا لیں, جیسا میں کر چکا ہوں عرض کر چکا ہوں ڈیفینس کا لیں, اس کے اوپر برطانیہ اور امریکہ کے درمیان بہت گہرا تعلق.
لارڈ طارق بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر زبیر اقبال یہ فرمائیے کہ جو اب یہ جو دو دن رہ گئے ہیں ان میں کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جن اسکینڈلز کی آپ نے گفتگو کی, بتایا کہ وہ کبھی شارٹ ٹرم کبھی لانگ ٹرم افیکٹ ہوتے ہیں لیکن اب تو بہت شارٹ ٹائم رہ گیا ہے, کیا یہ چیزیں اس شارٹ ٹرم میں مزید انفلوئنس کریں گی الیکشن کے آؤٹ کم کو؟
دیکھیے کیونکہ یہ آج سے ایک ہفتے پہلے ہوا تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک قسم کی بیل کرو بنتی ہے اس میں آتے ہیں, تو اب یہ سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ پیک پر پہنچ کر اب دوبارہ نیچے آنے شروع ہو گئے کہ نہیں, ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن آج صبح کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیل کرو جو ہے اس کی جو پیک ہے اس سے پہنچ کے اب نیچے کی طرف آنے شروع ہو گئے ہیں. آیا یہ دو دن کافی ہیں کہ وہ دوبارہ ایک پرانی پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے کہ نہیں پہنچیں گے, یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ وقت کم ہے اس لیے وہ اس مقام تک نہیں پہنچیں گے جہاں پہ وہ پہلے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلری کلنٹن کے لیے جو سپورٹ تھی وہ ذرا کمزور ہی رہے گی.
ڈاکٹر صاحب بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جو ہیں جیسے کہ اوہائیو میں بہت زیادہ مقابلہ ہے, فلوریڈا میں بہت زیادہ سچویشن خراب ہے, تو وہاں پر یہ بتائیے کہ وہاں پر جو پوزیشن اس وقت کینڈیڈیٹس کی پارٹی وائز وہ کیا بنتی ہے؟
دیکھیے جہاں تک ان اسٹیٹس کا تعلق ہے ان اسٹیٹس میں مائنورٹی گروپس جو ہیں جن کو امیگرینٹس کہہ لیجیے یا نان وائٹ کہہ لیجیے, ان کی جو پوزیشن ہے اب مضبوط ہو رہی ہے, حالانکہ وہ مائنورٹیز ہیں لیکن وہ زیادہ تر اب ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں دونوں جگہ پر امید یہ ہونی چاہیے کہ جو لیٹن امریکن امیگرنٹس ہیں جن میں میکسیکن شامل ہیں یا کیریبین گروپ کیریبین ملکوں کے امیگرنٹ شامل ہیں, اگر وہ اپنے ووٹ زیادہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جو ہیں یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس نہ رہیں, لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس طریقے سے مائنورٹیز ووٹ کر رہی ہیں.
ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ساتھ تھوڑی دیر اور رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے خالد رحمان صاحب نے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے اسلام آباد سے. خالد رحمان صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جو پس منظر ہے اور جو اس وقت سینیرو پہ صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس نظر سے دیکھ رہا ہے اس انتخابات کو اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کی؟
دیکھیے، پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت گراس روٹس پہ تو یہ کوئی بڑی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے،
جی،
لیکن ظاہر ہے کہ جو انٹلیکچوئل لیول پہ ہے اور اسی طرح سے حکومت کی لیول پہ ہمیشہ اس میں ایک دلچسپی موجود ہوتی ہے کہ امریکی قیادت میں کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. اگر پاکستانی جو ہیں وہ اس پہلو سے دیکھیں کہ 9/11 کے بعد خاص طور پہ انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے بھی 8 سال دیکھے ہیں جارج بش کی صورت میں، اور اس کے بعد اوباما صاحب کے بھی 8 سال دیکھے ہیں، تو پاکستان میں عمومی احساس میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ کون آ جاتا ہے آئندہ صدارتی انتخاب میں. اور ظاہر ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس میں کسی فرد کے آنے سے، کسی بڑے آنے یا نہ آنے سے، کسی بڑی تبدیلی کے امکانات بظاہر محسوس نہیں ہوتے. اس سے قطع نظر کہ جو مہم چل رہی ہے اس میں ٹرمپ صاحب نے بعض باتیں پاکستان کے خلاف کی بھی ہیں، پاکستانیوں کے خلاف بھی کی ہیں، اور کلنٹن جو ہیں وہ نسبتاً ڈپلومیٹک ہیں، لیکن ان کے بات کیے بغیر انہوں نے جو 4 سال وزیر خارجہ کے طور پہ گزارے ہیں وہ پاکستان نے دیکھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پارٹی کی طرف سے بھی جو ایک طرح سے ویسے بھی انہیں اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے تو پاکستانیوں میں ایک عام احساس تو یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ کون آتا ہے، یہ میرا خیال ہے. البتہ ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ یعنی یہاں یہ ایک احساس شیئر ہو رہا ہے وہ یہ کہ یعنی امریکہ جس نے پوری دنیا کو قیادت فراہم کرنی ہے، اگر وہاں کی الیکشن کیمپین کو دیکھا جائے تو یہ الیکشن کیمپین یہ بتا رہی ہے کہ وہاں خود جو لوگ قیادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ معیار کے اعتبار سے کتنے نیچے چلے گئے ہیں، اور اس اعتبار سے بہت سی خوش فہمیاں جو بعض لوگوں کو ہو سکتی ہیں یا تھیں امریکی نظام کے بارے میں، امریکہ کے معاشرے کے بارے میں، تو وہ خوش فہمی ایک طرح سے تبدیل ہو رہی ہے کہ اگر سیاست کا معیار یہی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات کا معیار یہی ہے، اور جس طرح کی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، تو اس کی روشنی میں پھر اپنے ملک میں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی غیر معمولی طور پہ فرق نہیں محسوس ہوتا.
اچھا، ایک آخری بات آپ سے اور خالد رحمان صاحب کے ریجن کے لیے، جب افغانستان کا پس منظر دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا پس منظر دیکھیں، سی پیک دیکھیں، تو اس نقطۂ نظر سے، اس پرسپیکٹو میں یہ الیکشنز آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟
دیکھیے، وہی بات میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ افراد کے حوالے سے تو کوئی خاص فرق یہاں محسوس نہیں کیا جاتا. مجھے یاد ہے، اور پاکستان میں لوگوں کو یاد ہے، کہ جب اوباما صاحب کیمپین کر رہے تھے تو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنایا تھا. انہوں نے گوئنٹانامو بے کا ذکر کیا تھا کہ گوئنٹانامو بے بند کر دیں گے وہ 1 سال کے اندر اندر. انہوں نے افغانستان سے فوجیں نکالنے کا ذکر کیا تھا جس میں وہ جزوی طور پہ کامیاب ہوئے، لیکن 8 اور ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے فوجیں بڑھائیں. اس لیے یہ تاثر کہ امریکہ میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جس ایجنڈے کو لے کے چلنا چاہتی ہے اس کے مطابق ہی جو وقت کا صدر ہے اسے معاملات کو لے کر چلنا پڑتا ہے. تو کوئی 19-20 کا فرق کسی وقت ہو سکتا ہے کہ افراد میں تبدیلی آئے تو اس سے کچھ فرق پڑے. تو افغانستان کے معاملے میں بھی ظاہر ہے کہ بش صاحب اور اوباما صاحب دو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن افغانستان میں جو پالیسی امریکہ کی رہی اس کے نقصانات پاکستان کو اٹھانے پڑے ہیں. یہی معاملہ ہندوستان کے ساتھ ہے کہ گزشتہ 16 سال کو اگر ہم دیکھیں، یعنی میں 9/11 کے بعد خاص طور پہ ایک ریفرنس کے طور پہ لے رہا ہوں چونکہ اس وقت کی دنیا میں وہی میجر ریفرنس بن گیا ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ بس 2001 کے آغاز میں کچھ عرصے کے لیے تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ امریکہ کی ضرورت تھی اس لیے پاکستانی حکومت کو کوئی خاص اہمیت دی گئی، لیکن اس کے بعد سے مسلسل معاملہ وہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے معاملے میں ہندوستان کو امریکہ کی طرف سے غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے، اور ابھی حال ہی میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی، ہیومینیٹیرین لاس کی جتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تقریباً اب چوتھا مہینہ ہو رہا ہے کہ کرفیو میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، نماز جمعہ تک ادا نہیں کر پاتے، تو اس کے باوجود جو امریکی نظام ہے وہ نظام میں چونکہ ترجیحات ہندوستان کو اہمیت دینے کی ہیں تو یہ عنوانات نہیں بن سکے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ٹرمپ صاحب تو کھل کر کہتے ہیں، لیکن کلنٹن صاحبہ تو دراصل موجودہ نظام کا ایک حصہ رہی ہیں براہ راست، اور انہی کی پارٹی حکومت کر رہی ہے. تو اس لیے پاکستان میں یہ احساس کہ ان میں سے کون آ جائے تو کتنا فرق پڑے گا، مجھے شبہ ہے کہ لوگ کوئی فرق محسوس کر رہے ہیں.
خالد رحمان صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال، ایک آخری سوال آپ سے. ایک تو خالد رحمان صاحب نے جو دو ایک پوائنٹس ریز کی ان کے بارے میں آپ کے کمنٹ ضرور لوں گا، اور دوسرے یہ کمنٹ دیجئے مجھے کہ بلیک ووٹرز جو ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ کے لیے، اور بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور ووٹ دیں، تو کیا اس کے چانسز ہیں کہ وہ کم تعداد میں نکلیں گے؟
اب دے دوں، یہ بیسیکلی پولیٹیکنگ کا معاملہ آ جاتا ہے اور یہ اسٹریٹجیز بنتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ جہاں تک بلیک ووٹرز ہیں وہ آخر میں یقیناً بڑی تعداد میں ووٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت تو وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کی نیومیریکل پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کی پولیٹیکل پوزیشن، خاص طور پہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی ون کرتی ہے تو اس کی پولیٹیکل پوزیشن اور اسٹریٹجک پوزیشن کو اپنی طرف بدلنے کے لیے وہ اس قسم کے ایکشنز اور اس قسم کے ایونٹس استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ یقیناً بڑی تعداد میں ووٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے، ایسے ہی جیسے ہسپانوی قسم کے جو امیگرینٹس ہیں انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے.
اچھا.
تو اس کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے. اچھا جہاں تک قاری رحمان صاحب کی بات ہے، میں ان سے پوری طرح سے ایگری کرتا ہوں. دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیے نیشنل انٹرسٹ بہت اہم ہوتا ہے. ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے. اس وقت امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان ایک سبسیڈیری پوزیشن میں ہو جو اس کو استعمال کر سکیں افغانستان میں اور جو انڈین ہیجیمنی ہے اس کے لیے. اگر وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو پھر ان کو پاکستان کی اتنی خاص اہمیت نہیں رہتی جتنی کہ پہلے تھی. تو ایسی کنڈیشن میں پاکستان کو بھی اپنی فورن پالیسی کو اس طریقے سے بنانا ہوگا کہ وہ یہ امید نہ رکھیں کہ آٹومیٹکلی امریکہ ان کی سپورٹ کرے گا یا ان کی مدد کرے گا، چاہے اس میں کشمیر کا معاملہ ہو چاہے اس میں افغانستان کا معاملہ ہو. یقیناً ایسی کنڈیشن میں پاکستان کو اپنے لیے سوچنا ہوگا اور اپنے لیے پالیسی بنانی ہوگی. اس میں کچھ مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں یقیناً، لیکن ہر سابرن ملک جو ہے اس کو ان چیزوں کے متعلق سوچنا ضروری ہوتا.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال. اور ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے پاکستان سے، حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. سینیٹر قیوم، یہ بتائیے کہ ایک سرکاری نقطۂ نظر سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو انتخابات ہیں صدارتی پاکستان میں، پاکستان کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیں، ہمارا امریکہ کے ساتھ بڑا ایک تاریخی تعلق ہے، اور اس لیے آف کورس یہاں لوگوں کا بہت زیادہ دلچسپی ہے امریکہ کے الیکشنز میں. یہ نہیں کہ ریپبلکن جیتے یا ڈیموکریٹ جیتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو امریکن پبلک کا ڈیسیژن ہے جس کو بھی وہ جتانا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو بھی جیتی ہوئی حکومت ہے اس کی پالیسیز میں ضرور انٹرسٹیڈ ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ ایک ساؤتھ ایشیا میں ایک پیوٹل اسٹیٹ ہے جو کہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین ریپبلک کو، اور نیچے یہ پرشین گلف کا ایریا لگتا ہے، ادھر یہ ساؤتھ ایشیا ہے، اوپر یہ نارتھ میں چائنا وغیرہ ہیں. تو اس سچویشن میں پاکستان کو جہاں اپرچونیٹیز ہیں وہاں چیلنجز بھی بڑے سیریس ہیں، اور ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان نے ماضی میں بہت قربانیاں دی ہیں. جب یہ سوویت انویژن ہوا افغانستان کا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی ایک تاریخ ہے جس میں پاکستان کے ذہن میں آج بھی تقریباً 30-40 لاکھ مہاجرین بیٹھے ہیں اور پاکستان اس کو پے کر رہا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ ملیٹنسی کو ہوا بھی ملی کہ جب سوویت یہاں سے وتھڈرا ہوئے تو تو اس کے بعد امریکہ نے جیسے ہلری کلنٹن نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا کہ ہم ان کو ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کے واپس ہی نہیں آئے بلکہ ان پہ پریشر امینڈمنٹ اور سینکشنز لگائیں, تو ہم نے سفر کیا اور ابھی آج یہ ملیٹنسی اور ریڈیکلزم اور یہ چیزیں. پھر وار آن ٹیرر پہ ہم فرنٹ لائن ایل آئی تھے اور وہ بھی بیکاز آف آر جیوگرافک لوکیشن اور پھر ہماری ایک تاریخ ہے اس خطے کی, وہ دونوں مجبور کرتے ہیں. تاریخ جو ہے وہ لے کے جاتی ہے آپ کی افغان بھائیوں کے ساتھ ایک ایفینٹی کی, اور جغرافیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بارڈر کی کنٹیگوئٹی کی ہے. ان دونوں کی پروز اینڈ کانز ہیں, ان کو آپ نے دیکھنا. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکن پالیسی جو ہے وہ بیلنسڈ ہوگی. ہم امریکہ سے کسی فیور کی توقع نہیں رکھتے, نہ رکھنی چاہیے. ہمیں اپنے معاملات کو خود طے کرنا ہے اور ہمیں ٹوٹلی یونی ڈائریکشنل فارن پالیسی صرف امریکہ کی طرف رکھنی بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ رشین نے جب سے انڈیا زیادہ قریب ہوا ہے امریکہ کے, تو رشین نے بھی ہمیں اپنی نیگیٹو لسٹ سے نکالا ہے, اور وی آر ویری ہیپی کہ ایم ایس سی او کے ممبر بنے ہیں. ہم سینٹرل ایشین ریپبلک کے تعلقات اچھے ہیں, ہم افغانستان سے بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ بھی بات چیت سے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے اندر جہاں ڈیڈ لاک ہوتا ہے وہاں امریکہ جیسے ملک کا ایک قلیدی رول ادا کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں, پچھلے دنوں میں بریٹن گیا ہوا تھا ایز اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر ایشو, تو وہاں میں ان کی گورنمنٹ ہائی آفیشل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہا, اور میں نے ان کو یہی بتایا کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ انڈیا پاکستان آپ ہمیشہ کہتے ہیں بائی لیٹرلی حل کریں, اگر ہم دونوں فیل ہوتے ہیں بائی لیٹرلی اس کو حل کرنے کے, تو یہ جو ادھر ملینز آف کشمیری ہیں جن کو کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا ہے, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہائی مارل ویلیوز, آپ کی ہیومن رائٹس کے لیے آپ کے جو کلیمز ہیں, آپ کے یو این کے ریزولوشن, آپ کے جو یو این چارٹر ہے اس کے اوپر کر کے, تو ہمارا کیا قصور ہے کشمیریوں کا کہ ہمیں وہ رائٹ نہیں مل رہا جس کو یو این او نے ہمارے لیے سینکشن کیا ہوا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر جو ریجنل ایشوز ہیں دے نو مور ریمین ریجنل, ان کو ریجنلائز, یہ بھی گلوبلائز ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہے. مڈل ایسٹ میں جو ہوگا ساؤتھ ایشیا کو افیکٹ کرے گا, جو یوریشیا کے اندر ہوگا وہ بھی پوری دنیا کو افیکٹ کرے گا, جو سیما ہوگا اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں ایک ویژنری گورنمنٹ چاہیے امریکہ کے اندر جو کہ دور رس اس کی سوچ ہو, اور وہ دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اپنی وہ پرانی پالیسیاں جو ٹائم میں یا پہلے تھی ریجیم چینج یہ وہ, اور پھر یہ پچھتائے چل کوٹ کی آپ نے انکوائری دیکھی کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بات, افغانستان کی صورت حال آپ نے دیکھی, لیبیا دیکھا آپ نے, سیریا کی سچویشن دیکھی, یہ سارے ہم گاجر اور مولی کی طرح انسانوں کو ہم کاٹ رہے ہیں, اور اس 21ویں صدی کے اندر ہماری زمین جو ہیں وہ بالکل ایسے خابیدہ ہیں, اور ہم اس کو نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایسی قیادت آئے جو پوری دنیا کو آگے لے کے چلے, اور باقی لوگوں کے حقوق کا بھی ایسے خیال رکھا جائے جیسے امریکن لوگوں کا رکھا جاتا ہے, جیسے ویسٹ میں رکھا جاتا ہے. تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امریکہ میں بیلنس پالیسی رکھیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ اپنے اور اپنی جو تعلقات ہیں پوری بین الاقوامی برادری کے ساتھ بشمول روس چین اور یورپین یونین اور خطے کے ممالک کے ساتھ اچھے رکھ کے آگے چلے گا, تو ہمارے لیے یہ اگلی جو یہ کرنٹ صدی ہے اس کے اندر ہم پراسپیرٹی کی طرف جا سکیں گے جو ہمارا لکھ ہے.
بہت شکریہ جنرل قیوم آپ کا, اور سامعین ہمیں جوائن کیا ہے منظر قریشی صاحب نے لندن سے, ہم مدد خواہیں کہ ہم نے بہت دیر سے لائن پر ہولڈ کیے ہوئے تھے. بندر قریشی صاحب پہلے تو اختصار سے یہ بتائیے کہ یورپ میں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کو انتخاب کو؟
یورپ میں امریکہ کے انتخابات کو جتنی سیریسلی اس دفعہ دیکھا جا رہا ہے یورپ میں, کبھی پہلے ہسٹری میں ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ امریکن الیکشن کو اتنے سیریسلی لیا جا رہا ہوں, اور بہت ہی ڈے ٹو ڈے جو اگر اس کے وہاں پہ پولنگ میں چینجز آتی ہیں تو یہاں پر لوگ جو ہیں اب ڈسکشنز اس پہ بھی شروع کر دیتے ہیں, اور یہ واقعی ایک ایسا الیکشن ہے جس کے اندر کے سب بھی انوالو ہو گئے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم, اور آل دو کہ یہاں پر ووٹ ڈالنے تو نہیں کوئی رائٹ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے باقی دنیا کو, لیکن باقی دنیا کے اوپر اس کا افیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے کہ اس کو دیکھیں اور اس کو اینالائز کریں اور اس کا دیکھیں کہ اگر ان کیس ایک جیتتا ہے کینڈیڈیٹ تو پھر کیا سچویشن ہوتی ہے, دوسرا جیتے گا تو پھر کیا ہوتی ہے. تو یورپ جو ہے کافی زیادہ اس کے بارے میں ایکٹیولی مانیٹر
کر رہا ہے. اچھا مندوق صاحب, انٹرنیشنل ایشوز کے حوالے سے اب گفتگو تھوڑی سی ہم کریں گے آپ سے عراق کے بارے میں, کہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ سے موصل کو چھیننے کے لیے شدید جنگ جاری ہے, اور ایک عراقی جنرل ماجن الجبیری نے کہا ہے کہ ان کی افواج نے موصل کو اپنے محاصرے میں لینے کی کوشش کی ہے, اور شہر کے جنوبی محاذ پر ایک اہم قصبے سے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو نکال بار کیا ہے. ان کا کہنا تھا
Now the situation very good. Our troops almost liberate all Hammam Ali city.
وہ بتا رہے تھے کہ اب صورتحال بہت اچھی, ہماری افواج نے اس اہم قصبے حمام العلیل کو تقریباً آزاد کرا لیا ہے. وفاقی پولیس اور 15ویں ڈویژن نے وہاں آج صبح ISIS پر حملہ کیا تھا. یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت تو سچویشن ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عراقی افواج جو بین الاقوامی افواج کی مدد سے اور امریکی افواج کی مدد سے موصل سے ان کا قبضہ چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟
سر الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خالی کروا لیں, لیکن اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں, ابھی ریسنٹ ہسٹری آپ دیکھ لیں تو الیپو کو بھی خالی کرانے کے لیے حالانکہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ اس طریقے سے نہیں ہیں الیپو کے اندر فائٹرز جس طریقے سے کہ آئیسس کے ابھی تک جو دکھایا جاتا ہے فائٹرز ہیں, اور وہ جو سٹی ہے وہ الیپو سے تقریباً بڑا ہی ہے یہ موصل. تو اس کو خالی کرانا جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت جلد ہو پائے گا, اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہم جرنلز دے رہے ہیں تو یہ زیادہ تر میڈیا سے ریلیٹ کرتی ہے بجائے کہ آن گراؤنڈ ریالٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں. اور تو کہ ابھی مشرق اس کا جو ہے جنوب کی طرف تو انہوں نے خالی کرا لیا, مشرق کی طرف بھی موصل کے ان کا اٹیک اس وقت جاری ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی بالکل کلیئر آؤٹ کرا لیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی ان پیڈ کیونکہ اتنے زیادہ لوگ رہتے ہیں اس شہر کے اندر, کیونکہ کھانا فوڈ اور ان کو سیکیورٹی اور سب چیزیں جو پرووائڈ کرنی ہوں گی, تو وہ ایک دم سے آپ کسی بھی بڑے شہر کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں, ابھی کی دیکھ لیں پیچھے کی دیکھ لیں, جب سے یہ بڑے شہروں کے اوپر اس طرح کے حملے کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان دا ریسنٹ لائک 100-150 سال میں, تو ایسے شہروں کو خالی کرانا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اور کیونکہ اتنا ٹائم مل گیا تھا آئیسس کو کہ انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنا سب کچھ جو اپنے فائٹرز کے لیے کم از کم کھانا پینا اور ساری چیزیں جو ہیں
اسٹور کر لیا تھا,
ویژن رکھی ہی ہوگی. تو میرے خیال میں کہ اگر یہ کوشش کریں گے بھی تو بہت ہی مشکل رہے گا اور کافی خون خرابے کے بعد شاید خالی کرا پائیں.
اچھا دوسرے یہ بتائیے کہ جو ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے آپ کے انالیسس کے مطابق, وہ جو شیعہ سنی ڈیوائیڈ عراق میں کریٹ کر کے ایکسپلائٹ کر رہے تھے اس کو, اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہیں, اور کیا اب عراقی حکومت کی نئی پالیسی کے تحت تو یہ ڈیوائیڈ جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟
یہ آن اگین اگر ہم دیکھتے ہیں تو آن پیپر تو ایسا لگتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے کانسٹیچوئنٹ دیکھیں کہ جو ٹوٹل ان کی جو آرمی آئی ہے ابھی موصل کو خالی کرانے کے لیے, تو اس کے اندر اگر 1.5 لاکھ جو ہے ٹوٹل اس کی اسٹرینتھ ہے, اس میں صرف 15,000 جو ہیں وہ سنی ہیں سولجرز. تو اگر آپ اوور آل اگر آپ کہیں تو کہنے کے لیے ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سارے کے سارے جو شیعہ نہیں ہیں, بیچ میں شیعہ اور سنیوں کی مل کے آرمی ہے جو کہ, لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹی ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پر بھی جا رہے ہیں تو جو شیعہ ملیشیاز ہیں وہی خالی کروا سک رہی ہیں جو ولیجز ہیں اور چھوٹی جگہ, لیکن ان کا جہاں پر وہ آ جاتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ جس جگہ سے انہوں نے خالی کرا لیے تو وہاں پر بھی لوگ جو سنی ہیں وہ زیادہ خوش نہیں, اور اکراس عرب ورلڈ اس کے بارے میں کافی ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے کیونکہ یہی ایک امیج بلڈ ہو رہا ہے وہاں پر کہ شیعہ جو ہیں وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں پورے سٹی کو اور سنیوں کے علاقے کو بھی. تو یہ ایک جو کیونکہ نیگیٹو جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی ویسے ہی کیا جا رہا ہے اس سے زور و شور سے,
اور یہ IS کے ایڈوانٹیج میں جاتا ہے
نظر آتا وہ,
اور یہ اسلامک اسٹیٹ کے ایڈوانٹیج میں ہے.
جی بالکل, بہت زیادہ اس کے ایڈوانٹیج میں, اس کی وجہ سے ان کو فائٹرز بھی مل رہے ہیں, ان کو پروبیبلی سپورٹ بھی مل رہی ہوگی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی سورس سے, جس کی وجہ سے وہ میرے خیال میں کہ یہ وار میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ختم کر پائیں گے موصل کو.
اچھا دوسری طرف جب ہم شام میں دیکھتے ہیں تو سیریا میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو حلب کے لیے لڑائی جاری ہے, وہ ڈیوائڈیڈ ہے ایسٹ اور ویسٹ میں, اور سرکاری فوجیں وہاں پر کام کر رہی ہیں اور رشینس وہاں بمباری کر رہے ہیں, لیکن امریکہ کی حمایت یافتہ کرد اور شامی لڑنے والوں کے اتحاد نے اسلامک اسٹیٹ سے شامی مرکز کو واپس لینے کی کاروائی شروع کر دی. یعنی جو ان کا مرکز تھا اسلامک اسٹیٹ کا, جس کو وہ رکہ کہا جاتا ہے, اس شہر کا نام رکہ ہے, تو ایس ڈی ایف جس کو کہتے ہیں نا, سیرین ڈیموکریٹک فورسز, انہوں نے ایک مہم شروع کی ہے. ان کے کمانڈر نے اس کی مہم کے آغاز کا اعلان کیا ہے, آج شروع ہوئی ہے وہ مہم. تو جب آپ حلب کی صورتحال دیکھیں تو کیا اس رکھا کو لینے کی مہم کی کامیابی کے امکانات کچھ نظر آتے ہیں
اس وقت؟ کیونکہ اگر کبھی چانسز تھے تو اس وقت سب سے زیادہ ہوں گے, کیونکہ ایک طرف موزل کے اوپر اٹیک ہے تو آئیسس کے جو ریسورسز ہیں اور فوکس ہے وہ تھوڑا سا موزل کی طرف زیادہ ہے. اور رکھا, حالانکہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا جو کیپیٹل ہے وہ رکھا کو ہی کہا جاتا ہے, تو وہاں پر بھی ڈیپینڈ ان کو کرنا ہی پڑے گا. تو یہ ڈیوائڈیڈ کیونکہ ان کے ریسورسز اور ان کے فوکس ہو جائے گا, تو میرے خیال میں کہ اگر کبھی چانس بہتر ہو سکتا تھا ملٹریلی تو یہ وقت ہے کہ وہ کر سکیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں ہم کہ بہت جلدی اس کو بھی خالی کرا پائیں, جس سے کہ اگین الیپو کے اندر ہمارے پاس سامنے کلیئر سچویشن ہے کہ انسرکلڈ ہونے کے باوجود بھی, کیونکہ وہ سویلینس کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز کر لیتے ہیں, جن کو کھانا اور سب چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں, تو اسلحہ ان کے پاس اتنا پہلے سے سیکیور کر کے رکھا ہوتا ہے کہ وہ سال ہر سال تک جنگیں کر سکتے ہیں اور بغیر کسی سپورٹ کے باہر سے.
اور وہ ہیومن شیلڈز کو وہاں مسلم میں بھی اسی طرح استعمال کر رہے ہیں؟
جی بالکل, نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان کو باہر نکلنے کا اجازت بھی نہیں دی جاتی, جس طرح کہ ابھی موصل الیپو کے اندر, سوری حلب کے اندر, جس طرح ہم کہتے ہیں اردو میں
جی.
تو حلب کے اندر جس طریقے سے ہوا ہے کہ انہوں نے, جب رشیا نے 10 گھنٹے کی ان کو مہلت دی تھی کہ جو جانا چاہے چلے جائیں, تو کوئی نکل کے نہیں گیا. جو سویلینس ہیں وہ نکل کے جانا چاہتے ہیں, لیکن جو فائٹرز ہیں ان کو نکلنے نہیں دیتے. تو وہ ایک لٹرلی ایک پیور ہیومن شیلڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں سویلینس بےچارے ان فائٹرز کے لیے. اور ایسا ہی ہم ہو سکتا ہے کہ موصل میں بھی اور رکہ میں بھی دیکھیں. تو میں اس کے بارے میں کافی, انلیس کہ اس کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, تو یہ کافی خونی اور میرے خیال میں کہ بری جنگیں ہوں گی اگر ان کو خالی کرا بھی پائے تو.
اچھا منظر صاحب, ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے برطانوی وزیر اعظم کے بھارت کے دورے کے بارے میں, لیکن ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہمارے ساتھ تو بھارت سے پرتاب سوم ونشی صاحب ممتاز تجزیہ کار اور صحافی ہیں. پرتاب سوم ونشی صاحب, یہ بتائیے کہ تھریسا مے جو برطانوی وزیر اعظم ہیں, یورپ سے باہر اپنے پہلے دورے پر بھارت پہنچی ہیں, جہاں وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے فیصلے کے بعد دنیا کی اس تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت کے ساتھ مضبوط تجارتی رابطوں کے لیے زمین ہموار کریں گی. بھارت میں کیا تاثر ہے اس بارے میں, کس قسم کے معاہدے ہوں گے, کس قسم کے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ریلیشنز میں؟
ابھی اگر ریسنٹ ڈیولپمنٹ کی آپ بات کریں تو پچھلے 2-3 دن پہلے جیسے انہوں نے جو ویزا پالیسی اپنی چینج کی ہے, تو اس ویزا پالیسی کو لے کے یہاں آ رہا ہے کہ جتنے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ان کو بہت ساری دقتیں آنے والی ہیں. اور جو انہوں نے کیپ بڑھایا ہے ویزا پالیسی میں کہ ہم اتنے انکم کے لوگوں کو ہی ویزا دیں گے, تو اس سے یہ مانا جا رہا ہے وہ ان کی اپنی پالیسی ہوگی کہ وہ اپنا مطلب باہر کے لوگوں کا ایک ڈیپینڈنس اپنے یہاں گھٹانا چاہیں گے. اور ایک سب سے بڑا سوال, چاہے وہ یو ایس کے ساتھ ہو, چاہے وہ ان کے یہاں کے بریٹن کے ساتھ ہو, یہ دونوں باتیں ہیں. ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ٹریڈ کرنا ہوتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک ہے, جب آپ کو پیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایک ہے, سب سارے ملک برابر ہیں, اور جب آپ کو اس طرح کے ریسٹرکشنز لگانے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ حد طے کریں گے, یہاں ہم آنے دیں گے یہاں نہیں آنے دیں گے. تو اس کو لے کر ایک یہاں پہ جس کو کہیں آپ ڈسٹسفیکشن لیول ہے, تو ایک بات یہ ہوگی. دوسرا, جو بریگزٹ کو لے کے تمام سارے جو اکنامک پرومیسز ہیں, تو اس کو دیکھیں گے کہ کس نظریے سے وہاں کے ساتھ جو اکنامک ریلیشنز ہیں اس کو کیسے ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں. مجھے ابھی لگتا ہے یہ دو باتیں خاص طور پہ.
اچھا منڈر قریشی صاحب, بتائیے کہ برطانیہ کی پالیسی اس سلسلے میں, یعنی یورپی یونین سے نکلنے کا تو فیصلہ ہو چکا ہے لیکن مکمل طور سے نکلنے میں تو ابھی وقت لگے گا, تو یہ جو برطانیہ نے اب تلاش شروع کی نئی منڈیوں کو, ظاہر ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے اور بہت تو تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہوئی اکانومی بھی ہے, تو مقاصد کیا ہے, صرف اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور اکنامک کو بینیفٹس ہیں؟
آپ سے کئی سال پہلے تو یہ ایک سینٹیمنٹ یہاں برطانیہ میں پایا جا رہا تھا کہ اب وہ یورپین یونین کے بجائے وہ اپنے جو پرانے کامن ویلتھ کے جو کنٹریز ہیں جو کہ برطانیہ کے انڈر رہ چکے ہیں کسی کا بھی, تو ان کی طرف فوکس کریں گے. اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر وہاں سے ٹریڈ ہمیں مل جاتی ہے تو ہم آف بیلنس کر سکیں گے جو یورپین یونین سے ہمیں نقصانات تھوڑے بہت ہوں گے. تو اس سلسلے میں اب جو ٹیریسا مے کا جو وزٹ ہے اسپیشلی وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, اور تو کہہ رہے ہیں ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی, لیکن بیسیکلی وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے خرچہ بڑھا رہا ہے ڈیفینس کا, اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اور کافی ایکسپونینشلی بڑھے گا. تو اس میں وہ کچھ شیئر اپنا چاہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے جو کچھ ڈیفینس سے اکوپمنٹ ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہ سیل کر پائیں, یہی ایک فوکس لے کے. تو اکنامکلی وہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں جا کے کچھ کانٹریکٹ مل سکیں یا کوئی ایسے سائن ہو جائیں. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں تو انڈیا کی کافی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا انڈیا کی کمپنی کا, لیکن کافی بڑا ان کا سیٹ اپ یہاں پر, ان کو تقریباً ایک جو ایک کاؤنٹی تھی وہ ان کے کنٹرول میں آ گئی تھی, انڈین ایک اسٹیل کی انڈسٹری ہے. لیکن ابھی ایسا ہوا کہ انہوں نے وہاں سے موو آؤٹ کرنا شروع کر دیا برطانیہ سے, کیونکہ یورپین یونین کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہونا تھا اور یہ جو بریگزٹ کی وجہ سے بھی, اور اس سے پہلے ایکچولی ذرا پہلے, تو اتنا منافع نہیں وہ کما پائے تھے جو انڈین جو اسٹیل کی فیکٹری ہے یہاں کافی بڑی, تو وہ یہاں سے اپنا جو ہے چھوڑ کے تو نکل رہے ہیں برطانیہ سے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں برطانیہ کی اکانومی پہ, کیونکہ ہزاروں کی جابز ہیں وہ سے ریلیٹ کرتی ہیں ہزاروں لوگوں کی. تو اس حساب سے وہ جا رہے ہیں وہاں پر, ان کا خیال ہے کہ یہ ساری میٹرز جس طرح کے ہیں ان کو کسی طرح ورک آؤٹ کیا جائے اور ان کو الاؤ کر دیا جائے کہ انڈیا جو ہے وہ آ کے برطانیہ کے اندر انویسٹمنٹ کریں. لیکن اگر یورپین یونین سے الگ ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ شاید ان کو مل سکے اس میں پازیٹیو ریئیکشن انڈیا کی طرف سے. اور دو جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ویزا کے اوپر بہت ان کو سینکشنز دی جا رہی ہیں, لیکن یہ آن پیپر تو اب اور میڈیا میں اب آ رہا ہے, لیکن اگر ہم کافی دیر پہلے سے دیکھتے ہیں تو کہ ہم نے ایک ڈیڑھ سال پہلے سے انڈینز کو یو کے کا ویزا لینے کے لیے بہت آسانی کر دی گئی تھی اور کافی آرام سے وہ آ جا سکتے ہیں برطانیہ میں.
پرتاب سومنچی صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ ان ریلیشنز کو صرف تجارتی بنیادوں پر دیکھتے ہیں یا پولیٹیکل مانیورنگ بھی کچھ ہوگی اس میں؟
نہیں, ابھی مجھے لگتا ہے ٹریڈ اکنامک اور یہ جو انٹر ایکسچینج ہے یہ سب زیادہ ہوگا, پولیٹیکل تھوڑا کم ہوگا اگر بریٹن کے ریفرنس کو لے کے دیکھا جائے تو.
بہت شکریہ پرتاب سومنشی صاحب اور جناب مندر قریشی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر اگلے موضوعات پہ گفتگو کریں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کو دیر گئے جمرود کے علاقے میں نامعلوم افراد نے خاصہ دار فورس کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا, جس میں ایک خاصہ دار ہلاک اور ایف سی کے تین جوان زخمی ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد حکام نے یہاں کرفیو نافذ کر دیا تھا اور وہاں پر لوگوں کی تلاش کی تھی, اسلحہ برآمد کیا تھا. کرفیو کی وجہ سے افغانستان کو جانے والی مرکزی شاہراہ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ شاہراہ متعدد بار مختلف واقعات کی بنا پر بند ہوتی رہی ہے. دونوں جانب کے شہریوں کو اس پر تشویش ہوتی ہے اور قبائلی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی تقریبی کارروائی کے بعد ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدام کے طور پر سیکورٹی فورسز کو یہ کرفیو لگا کر کارروائیاں کرنی پڑتی ہیں. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ تو اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈر سعید نذیر صاحب جو کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بتائیے بریگیڈر صاحب کہ یہ جو اس طرح سے کرفیو لگتا ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جو قبائلی انتظامیہ ہے اس کا اپنا ایک موقف ہے کہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ کرفیو لگانا اور یہ کارروائیاں کرنا ضروری ہوتا ہے. جی,
جہاں تک کرفیو کا ہے یا اس قسم کے سڑکوں کے بندش کا ہے تو ٹرائبل ایریا میں تو یہ آلموسٹ ایک معمول بن چکا ہے, اور خصوصی طور پر جب اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ کرفیو بھی لگتا ہے پھر ٹریفک بھی بند رہتا ہے, یہاں تک کہ اگر مریض کا یا اسکول کا یا کوئی اور وہ سلسلہ ہو باقی جو ٹریڈ کے ہیں تو سارا سلسلہ چوپٹ ہو جاتا ہے. یہ انفارچونیٹ مسئلہ ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہو یا چھوٹا واقعہ ہو. پہلے تو یہ ہے کہ جو پشاور جمرود لنڈی کوتل دو روڈ ہے تو یہ افغانستان اور پاکستان اور اسپیشلی خیبر ایجنسی بڑا بزی روڈ ہے اور اس پر بہت زیادہ ٹریفک لائی کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ جمرود اور پھر باڑا اور پھر اس کے بعد درا, اس کا جو ٹرائنگل بنتا ہے یہ بڑا اسٹریٹجک ٹرائنگل ہے اور اس میں آئے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو کبھی جو انڈس ہائی وے ہے جو کہ کوہاٹ والا ہے جو درے سے گزرتا ہے وہ بند ہوتا ہے, کبھی یہ بند ہوتا ہے, اور کبھی آج کل تو مطلب ہے کہ ورسک روڈ پر بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ جب واقع اگر روڈ پر ہو جائے تو اس وقت کے لیے تو بند ہونا ضروری ہے کیونکہ لائف اینڈ پراپرٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. لیکن یہ ہے کہ سرچ آپریشن جو ہوتا ہے اس دوران پھر مکمل طور پر بند رکھنا وہ کچھ زیادہ پرولانگ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے کو ظاہر کے مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں تو اس میں یا تو جس طرح یہ ریسنٹلی ہوا ہے رات کو, تو یہ سیکیورٹی یا خاصدار فورس کو ٹارگیٹ یا پولیس فورس کو ٹارگیٹ بناتے ہیں یا اس قسم کے کوئی آئی ڈی وغیرہ پلیس کر جاتے ہیں. تو اصل میں ہر جگہ کی نگرانی کے ہے, البتہ ٹرائبل ایریا میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں پر یہ واقع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کلیکٹو ریسپانسبلٹی کے تحت ان لوگوں سے پھر پوچھ گچھ ہوتی ہے, وہ جو نزدیک والے لوگ ہوتے ہیں ان کو راؤنڈ اپ کیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک قسم کا یعنی لمبا اس کا ایک سلسلہ چلتا ہے جس کو اٹھا لیتے ہیں, پھر زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو ریلیف ہونے میں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پریزیڈنٹ بش نے بتایا تھا کہ اگر ہم کروز میزائل فائر کرے ایک ٹینٹ پر اور جہاں پر کہ ملٹنٹ ہو اور وہ ٹینٹ $10 کا اور میرا کروز میزائل $5 million کا ہو اور پھر وہ ٹینٹ خالی نکلے تو کیا فائدہ. تو یہی بات ہو جاتی ہے کہ اشارہ تو بند ہو جاتا ہے, بہت کچھ مطلب ہے کہ لوگوں کو تکلیف بھی ہو جاتا ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو نکلتا ہے وہ بہت کم مطلب ہے کہ جو سسپیکٹ ہوتے ہیں یا تو بھاگ جاتے ہیں یا باقی درمیان میں جو بائی پاس ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کو چھڑانا ان کا وہ ضمانت ہونا ان کو رہائی دینا پھر اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو یعنی اس قسم کے جو واقعات ہیں اس قسم کے جنگ میں لوگوں کے لیے بھی پریشان کون ہے, سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی پریشان کون ہے, اور اس جنگ کا یہ ایک ایسا پہلو ہے نازک پہلو ہے کہ اس کو سنبھالنا اس کو بیلنس کرنا بڑا مشکل کام ہے.
اچھا ایگزیکٹلی میرا بھی سوال یہی تھا آپ سے اگلا کہ جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں ضرب عزم جاری ہے, دہشت گردوں کی کاروائیاں بھی جاری ہیں, وہ وقتاً فوقتاً حملے بھی کرتے رہتے ہیں, ان حالات میں مطلب یہ کہ کوئی چوائس اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہی کیا جائے, لیکن لوگوں کو تو بہرحال تکلیف ہوتی ہے, تو اس کا تو کوئی آپ کے خیال میں حل نظر آتا ہے؟
نہیں, حل تو ظاہر ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پرو ایکٹیو انٹیلیجنس ہو اور آپ کے سادہ کپڑوں میں لوگ موجود ہوں اور وہ ان لوگوں پر نظر رکھیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی واقع ہو جاتے ہیں تو اس کو جلد سے جلد کلیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی متبادل روڈ ہو تو اس پر ٹریفک کو مطلب کہ متبادل راستے پر ڈالنا چاہیے, ٹریفک کا نظام بہتر ہونا چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسکول والی یا اس طرح ایمبولینس وغیرہ ہو یا مریض وغیرہ ہو تو ان کو مطلب ایک اسکارٹ کر کے لے جانا چاہیے تاکہ انسانی لائف ہے تاکہ مزید ضائع نہ ہو. اور اگلی بات یہ کہ جو دائیں بائیں لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے جو مطلب پہلے سے ان کے ملک سسٹم ہے یا اس کے علاوہ ایلڈرز ہے یا ان کا جو نادرا کا سسٹم ہے تو اس سے فٹافٹ ان کی وہ شناخت کروانی چاہیے تاکہ ان کو خامخواہ تکلیف نہ ہو, کیونکہ اگر بے قصور آدمی پکڑا جاتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ دل میں رکھتا رہتا ہے کہ بھائی میرا کیا قصور تھا جو مجھے اتنے تکلیف سے گزرنا پڑا, مجھے جیل میں جانا پڑا, مجھے وہ کرنا پڑا وہ کرنا پڑا.
اچھا ایک آخری بات اس سلسلے میں, یہ کہ یہ جو شاہراہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے وہ بھی اسی راستے سے ہوتی ہے, تو جب کرفیو لگتا ہے ٹریفک روک دیا جاتا ہے تو مطلب اکنامک لاسز بھی تو ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے اور تاجروں کے,
تو بہت زیادہ لاسز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ شاہراہ مطلب ایک افغانستان پاکستان کے درمیان سب سے زیادہ بزی شاہراہ ہے. دوسری بات یہ کارخانوں مارکیٹ کے پاس ہے جہاں پر ادر وائز بمپر ٹو بمپر ٹریفک ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو جبرود اور کارخانوں مارکیٹ کے درمیان والا ایریا ہے اس میں اتنی آبادی تو نہیں ہے, البتہ کوئی امپرووائز ڈیوائس رکھ لیتا ہے یا اس قسم کا حملہ کر لیتا ہے تو اس کو چیز کرنا, کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی ادارے کافی, ایف سی بھی وہاں پر ہے اور یہ لیویز بھی ہے, اس کے علاوہ آرمی بھی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسے ذرائع جہاں پر کہ نظریں سب کی لگی ہوتی ہیں, انٹیلیجنس اداروں کی بھی لگی ہوتی ہے, تو اگر اس قسم کو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور اکا دکا فائرنگ کا ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کہ جو پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ جلد سے اس کو نمٹانا اور جلد سے جلد سڑک کو کھولنا یہ بڑا ضروری ہے, اور دوسری بات یہ کہ الٹرنیٹو روڈس کو استعمال کرانا یہ بھی بہت ضروری ہے, اور پھر یہ کہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ باقاعدہ اگر اس پر گشت کرے, ریکی کرے اور سنیپر ڈاگ وغیرہ ہو جہاں پر زیادہ واقعات ہوتے ہیں تو پھر اس کا امکان کم ہو جاتا ہے.
اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو انٹرنلی ڈسپلیس لوگ تھے اب وہ واپس جا رہے ہیں, تو اس سے جو ایک سیٹسفیکشن کی سچویشن تھی وہ ڈیولپ ہو رہی ہے یا لوگ اب بھی غیر مطمئن ہیں وہاں پر؟
جہاں تک آئی جی پیز کے واپسی کا تعلق ہے تو واقعی کچھ لوگ جا چکے ہیں, باقی کی بھی وہ ری سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, کچھ مارکیٹس وغیرہ کو کچھ روڈز وغیرہ یا بریجز وغیرہ وہ تو بحال ہو چکے ہیں, لیکن جہاں تک ہیلتھ فیسلٹیز کا تعلق ہے, اسکولنگ کا تعلق ہے یا اس کے علاوہ باقی جو ان کے پرائیویٹ ہومز کا تعلق ہے یا ان کے جو حجرے ہوتے تھے یا مہمان خانے ہوتے تھے یا اس کے علاوہ باقی جو ان کے سوشل انفراسٹرکچر تھا وہ کافی متاثر ہوا ہے, اور اس کے لیے ٹائم چاہیے اس کو ریبلڈ کرنے میں. دوسری بات یہ کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر آلریڈی ٹرائبل ایریا میں ایسے انتظامات نہیں ہے, مطلب ایک ایسے فیسلٹیز نہیں ہے جہاں پر کہ سڑی اویلیبل ہو, اس کے علاوہ سیمنٹ ہو, اس کے علاوہ برکس وغیرہ جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے, اور پھر اگر جاتے ہیں تو پھر بچوں کو اسکول بھیجوانا, ان کا تعلیم جاری کرانا, پھر ہیلتھ کی جو فیسلٹی ہے, واٹر سینیٹیشن اور واٹر کی جو سپلائی سسٹم ہے, تو وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس کو بہت ٹائم لگے گا. اگر حکومت ہنگامی بنیادوں پر جس طریقے سے انہوں نے 100 بلین کا وعدہ کیا ایک ڈیویزیبل پول سے, اگر اس کو جلدی جلدی این ایف سی کے ذریعے یا ایف ڈبلیو او کے ذریعے یا کوئی بڑے مطلب کے مؤثر مشینری کے ذریعے ان کو اگر بحال کیا جاتا ہے تو پھر تو ایک قسم کا سیٹسفیکشن لیول بھی آ جائے گا اور لوگ بھی جلدی سیٹل ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ سول کنٹریکٹنگ اور پھر ہمارا جو وہاں پر انتظامیہ ہے, سول انتظامیہ ہے, وہ کافی مطلب ہے کہ اتنا سلگش ہے, اتنا تیز نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی جب اپنے گھروں کو یا مارکیٹس کو یا ان جگہوں کو دیکھتے ہیں, جب اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے, بزنس کو دوبارہ جاری کرنا, اس میں ٹائم لگتا ہے, کیونکہ وہ جو ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ آپ کے موبلائزیشن ٹائم ہوتا ہے, وہ موبلائزیشن ٹائم کی اویلیبلٹی بڑی ضروری ہے, اور پلس بغیر انفراسٹرکچر کے وہاں پر لائف کو دوبارہ اس لیول پر لے آنا میرے خیال میں کہ وہ نزدیک میں تو مستقبل قریب میں مجھے نظر نہیں آتا, البتہ اگر ہنگامی بنیادوں پر یہ فنڈ یوٹیلائز ہو تو پھر بہتری آ سکتی ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح آتی ہے ہم ویرانشا بازار میں ایک آئی ڈی جس میں ایک میجر کی شہادت پائی, تو وہاں پر وہ ڈیمولیشن دوبارہ شروع ہونا یا اس قسم کے آئی ڈی جو اس قسم کے مسکرینٹ پلیس کرتے ہیں تو پھر اس سے وہ ریورس گیئر لگ جاتا ہے, تو یہ ایک انفارچونیٹ فینامینا ہے کہ وہ ریورس گیئر کی وجہ سے لوگوں میں پھر خوف ہراس, اور ان لوگ کیونکہ وہ تو ایک آئی ڈی رات کو پلیس کر دیتے ہیں اور پھر پورا علاقہ یا اس کا جو لوگ ہوتے ہیں ٹرائب ہوتا ہے وہ پورا افیکٹ ہو جاتا ہے, جنہوں نے اپنا گھر یا بازار یا مارکیٹ بنایا ہوتا ہے وہ دوبارہ ڈیمالش ہو جاتا ہے,
اچھا ایک ذرا سا میں اس سے ہٹ کر آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق کو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. ابھی ریسنٹلی کامن ویلتھ سیکرٹریٹ نے ایک کو سروے جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں نوجوانوں کو کئی طرح کے چیلنج درپیش رہتے ہیں, اور گزشتہ 6 برسوں کے دوران نوجوانوں کی ترقی کے اشارے میں 18% کمی ریکارڈ کی گئی ہے, جو دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. اب یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے انتظامات ہوتے ہیں ان کے روزگار کے, ان کی تعلیم کے, آپ کے خیال میں اس میں کہاں اتنی کمی رہ جاتی ہے کہ پاکستان کا نمبر 180 سے زائد ملکوں میں ریکارڈ کے مطابق 154 نمبر پر ہے.
جہاں تک پاکستان کے نوجوانوں کی آبادی کا تعلق ہے تو سب سے زیادہ ہے. ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً 65% ہے. تو اتنا بڑا یوتھ فورس جس ملک میں موجود ہو اور ان کے لیے روزگار کے مواقع اس لحاظ سے نہ ہو, اور روزگار کے مواقع تب پیدا ہو جاتے جب پرائیویٹ انٹرپرائزز ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کے کارخانے لگتے ہو, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہو, یا اور جہاں پر تعلیم کے مواقع کافی ہو, پھر اسکلڈ قسم کے جو ہنر ہے اس میں لوگ دلچسپی لے, اس کے علاوہ بزنس اپرچونیٹی ہو, اور پھر ماحول جو ہے وہ پرامن ہو, اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کا اگر ماحول فرینڈلی ہے تو پھر پیسے میں تو, اور باہر کے اسپیشلی جو انویسٹر آتے ہیں جو بڑا بڑا سرمایہ کاری کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس میں, وہ جب تک نہ ہو تو اتنی بڑی آبادی کو, اتنے بڑے یونٹ کو, اکائی کو, ایک آبادی کا جو کہ بے روزگار ہو, تو اس کو سیٹل کرانا بڑا ضروری ہے.
اچھا میں یہ چاہتا ہوں
پاکستان میں
بریگیڈ صاحب جی
جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس کی وجہ سے امن زیادہ نہیں ہے, اس لیے باہر کا انویسٹر بھی کم آتا ہے, اس کے علاوہ اپنا انویسٹر بھی جو ہے اندرونی وہ بھی اتنا نہیں, پھر اس کے علاوہ بجلی اور انرجی کے کرائسس ہیں
جی جی
وہ بھی ایک مسئلہ ہے, پھر ایجوکیشن سسٹم.
میں ذرا سے چاہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب جی
ہنرمندی بہت کم ہے جی جی,
میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حکمران پارٹی کے ایک ایم این اے ہیں رانا افضل صاحب, انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے ذرا اس کو سن لیجیے تاکہ پھر اس پر آگے ہم کمنٹ آپ سے لے سکیں.
ہمارا جو ایمفیسس تھا کہ نئی یونیورسٹیز, میڈیکل کالجز, اور ان میں ہم نے گورنمنٹ نے بھی کام کیا, اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ایک بڑی چھوٹ دی گئی کہ وہ اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں, اور یہاں تک کہ ان کے اوپر جو ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ان کے لیے ریلیکس کیا گیا. اسی طرح سے جو ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی پہلے جب ہماری حکومت آئی تھی پنجاب میں تو کوئی 1 لاکھ سے کم لوگ جو تھے وہ پر ایئر ان کو اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز میں داخلے ملتے تھے, جو بڑھ کے تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں, اور اسی ایک سال میں گزشتہ سال میں 9.5 لاکھ لوگ پاکستان سے امپلائمنٹ کے لیے ملک سے باہر اوورسیز پاکستانی امپلائمنٹ جو ہمارا بورڈ ہے اس کے تھرو باہر کے ملکوں میں 9.5 لاکھ لوگ جو کہ ایک ریکارڈ ہے کہ ان کی امپلائمنٹ وہاں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز کے اوپر بڑا پریشر ہے اور ایز اے پرسنٹیج ابھی بھی بہت کم ہے, اور ہمیں آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہی دنوں میں وزیر اعظم نے نئی یونیورسٹیز کا بھی اعلان کیا, میڈیکل کالجز کا بھی کیا. آپ اس چیز کو مد نظر ضرور رکھیں کہ ہم لوگ ہمارے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ ہمارے کافی ضرب عضب کے اوپر بے پناہ پیسہ لگا ہے, اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پرائیورٹی رہا ہے, لیکن اب حکومت جو ہے اس پہ توجہ دے رہی ہے کہ اس سیکٹر کی فنڈنگ ہے اس کو بڑھایا جائے, اور واقعی یہ جو فگرز آئے ہیں ہمارے یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس کے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے.
بریگیڈیئر صاحب نذیر, آپ نے رانا افضل صاحب کو سنا, گورنمنٹ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہاں یہ مسائل تو ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جیسے کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا اور رانا افضل صاحب نے کہا کہ ایک جانب تو ضرب عزم بھی چل رہی ہے, دوسری جانب انویسٹمنٹ بھی کم آ رہا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے, تو آپ کے خیال میں ان حالات میں مطلب آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے تاکہ ان حالات کے باوجود اس انڈیکس کو بہتر بنایا جا سکے؟
جہاں تک پاکستان کے لوگوں کا تعلق ہے اور اسپیشلی یوتھ کا تو بڑا محنتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو جہاں پر سخت لیبر ہے مڈل ایسٹ وغیرہ میں تو زیادہ تک جو ہمارے جو ایکسپیٹریٹ ہے وہ ادھر ہیں, لیکن اب ادھر بھی کرائسز آ گئے ہیں تو وہاں سے بھی لوگ واپس آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جب جہاں تک اسکلڈ اس کا پروفیشنز کا تعلق ہے تو وہ بڑا کم ہے, اور نوجوان طبقہ اور اسپیشلی پڑھا لکھا طبقہ اس طرف راغب نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے, آپ میڈیکل کے دیکھ لو, انجینئرنگ کے دیکھ لو یا یونیورسٹیز دیکھ لو, تو اس میں جو گورنمنٹ کے ہیں اس میں داخلہ جو بڑے بڑے ہائی میرٹ سے جو کہ اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھے ہوئے بچے اس میں چلے جاتے ہیں, جو گورنمنٹ سے کے اسکولوں میں پڑھے بچے اس میں نہیں جا سکتے. تیسری بات ہے کہ تو جو ایجوکیشن ہے اس کو پرائیویٹائز کر لیا ہے اور وہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے, تو وہاں پر اگر کوئی سیلف فائنینس پر جاتا ہے تو بہت بڑا پیسہ لگ جاتا ہے. اور اسی طرح میڈیکل فیسلٹیز بھی جو ہے وہ بھی اسی اندازے کے مطابق بہت کم ہے, اور پر کے جو مطلب ہے کہ تقریباً 1700 لوگوں پر ایک ڈاکٹر, وہ والا سلسلہ بھی ابھی تک نہیں ملا ہے. تو ان حالات کو دیکھ کر جو یوتھ ہے, اور ہمیں اس کا ایک ایک بڑا مسئلہ جس کی طرف آپ کی توجہ میں, اور اسپیشلی اگر گورنمنٹ کے کوئی لوگ سن رہے ہو کہ بھائی سنسز ایک ملک کے ترقی کے لیے ایک بیسک ڈیٹا ہے, اور اس سے ہماری حکومت ہے اور جان کترا رہی ہے, وہ اس کو ڈال رہے ہیں
جی.
اور 98 میں سنسز ہوا ہے, اب 2016 ہے
جی.
تو آپ کے آبادی کے نوعیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کے لوگ,
بہت شکریہ جی جی,
کس ایج گروپ میں ہے, کس قسم کے تعلیم ہے, اور کہاں پر وہ ٹرین رکھتے ہیں, کتنے فیملیز ہیں
جی. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, ہمیں فائزہ ناصر نے جوائن کیا ہے. فائزہ صاحب, ہم بہت دیر سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے, میرے پاس بمشکل ڈیڑھ منٹ ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو افغانستان پاکستان کی شاہراہ بند ہوتی ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے تجارتی سطح کے اوپر؟
بہت ٹھیک ٹھاک نقصان ہوتا ہے, اور میرا اپنا جو کیلکولیشن اس کے حساب سے افغانستان کی ٹریڈ کو زیادہ نقصان ہوتا ہے ان چیزوں سے بند ہونے سے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا کافی ڈیپینڈنس ہے یہاں پہ
جی.
اور جتنی بھی بزنسز رک جاتے ہیں ان میں ہمارا چمن سائٹ, پشاور سائٹ اور وہاں کے کندھار اور جلال آباد سائٹ کو کافی سگنیفیکینٹ نقصان پہنچتا ہے.
اچھا, یہ بتائیے کہ اس کے لیے مطلب آپ کی کوئی گورنمنٹ سے کسی لیول بات ہوئی ہے کہ کم سے کم اس تجارت کو تو کھلا رکھا جائے جبکہ وہاں کرفیو وغیرہ ہوتا ہے تاکہ یہ نقصان تو نہ ہو؟
نہیں نہیں, یہ بات ہوئی ہے بالکل, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ایون بیچ میں جب وہ فلیگ برننگ ایشو بھی ہوا تھا تب بھی 2 ویکس کے بعد, ظاہر سی بات ہے کہ فلیگ برننگ ایشو جو ہے تھوڑا سا پیٹریوٹزم ریلیٹڈ ہو جاتا ہے, تو اس پہ ظاہر سی بات ہے نیگیٹو سینٹیمنٹ دونوں سائڈ سے ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی 2 ویک کے بعد نیگوسیشن کرنے کے بعد یہ کھل گیا. واقعات ایسے ہو جاتے ہیں, دیکھیں کسی کو بھی بزنس بند کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن تھوڑے سے پولیٹیکل معاملات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بند کرنا پڑ جاتا ہے جب کنٹری کی سینکٹیٹی پہ بات آ جائے. بہرحال ہم کوشش یہی کرتے ہیں, ہم نے تب بھی بات کی تھی کہ اگر چمن کا جب بارڈر بند ہوا تھا تو ہم نے ریورس کیا تھا, وہاں سے سامان تھوڑا سا آبویسلی کاسٹلی ہو جاتا ہے, لیکن پھر پشاور کے ذریعے وہاں سے گئی تھی کافی کنسائنمنٹ, تو وہ کوشش کر لی جاتی ہے. لیکن بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ اگر دونوں سائڈ اپنے پولیٹیکل کنسرنز اور سینٹیمنٹس کو کنٹرول رکھیں تو بزنسز کو لاس نہیں ہوگا.
فائزہ ناصر, بہت شکریہ آپ کا, بہت تفصیلی گفتگو ہوتی ہے آپ سے, لیکن انفارچونیٹلی آپ کی ٹیلی فون لائن بہت مشکل سے ملی ہے. اور سامعین, اب اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.